الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ کہف کی آیت 100 سے سورہ کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس سے پیچھے قصہ ذوالقرنین خاتمے کو پہنچا. اس کا خاتمہ یاجوج ماجوج کے ذکر پر ہوا. اللہ تعالیٰ نے قیامت کی جو نشانیاں یا اس کے آثار اپنی کتاب میں بیان فرمائے ہیں، ان میں ایک اہم نشانی یاجوج و ماجوج کا خروج بھی ہے. میں نے پچھلی نشست میں اس کی تفصیلات عرض کر دی تھی، اب یہ اسی کو بنیاد بنا کر قرآن نے خاتمہ سورہ میں لوگوں کو قیامت کے بارے میں تنبیہ فرمائی ہے. یہ معلوم ہے کہ قرآن کا اصل موضوع انذار قیامت ہی ہے، لوگوں کو اس حقیقت کے بارے میں خبردار کرنا کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، تمہاری موت کے بعد انتظار کا مرحلہ بھی دن دو دن کا مرحلہ محسوس ہوگا، پھر ہم اسی زمین و آسمان کو اٹھائیں گے اور ایک سامان تعمیر کی طرح استعمال کرتے ہوئے نئے زمین و آسمان میں بدل دیں گے. اس وقت وہ دنیا وجود میں آئے گی جس میں لوگ حساب کتاب سے گزریں گے، یہاں تک کہ پھر ان کے ابدی مستقبل کا فیصلہ کر دیا جائے، وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے. چنانچہ فرمایا تھا کہ اس دن ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ ایک دوسرے سے موجوں کی طرح ٹکرا رہے ہوں گے. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اس وقت کی تصویر ہے جب آخری مراحل میں یاجوج و ماجوج کی یورش عالمی سطح پر ہو رہی ہوگی اور اسی کے اندر سے سور پھونک دیا جائے. چنانچہ فرمایا کہ اور سور پھونکا جائے گا، فجمعناہم جمع، اور اس طرح ہم ان سب لوگوں کو اکٹھا کر لیں، یعنی وہ بھی اکٹھے ہو جائیں گے جو اس وقت زمین پر موجود ہوں گے، اور وہ بھی اپنی قبروں سے نکل کر میدان میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گے جو صدیوں سے قبروں ہی میں پڑے ہوئے تھے. اس طرح سب لوگوں کے لیے ایک محشر برپا ہو جائے گا. اس وقت ارشاد ہوا، وَأَرَدْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اس دن ہم دوزخ کو ان منکروں کے سامنے پیش کریں گے. کون سے منکر؟ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، جن کی آنکھوں پر میری یاد دہانی سے پردہ پڑا رہا اور وہ کچھ سن نہیں سکتے، یعنی انہوں نے اپنے کان بند کر لیے تھے. ان کو فطرت کی آواز آئی تو اس کا بھی انہوں نے گلا دبا دیا. ان کو صالحین نے، مجددین نے، شہداء نے متنبہ کرنا چاہا، ان کی بات بھی انہوں نے نہیں سنی. ان کی طرف پیغمبروں کی بعثت ہوئی، وہ اس کے بعد بھی انکار ہی پر جمے رہے. اس طرح کے منکر ہیں جن کو دوزخ کے سامنے پیش کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے جو انجام بیان کیا ہے اس کے کم و بیش سب پہلو اجمال کے ساتھ واضح کر دیے ہیں. پہلا مرحلہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی جزا و سزا کی پدا اسی دنیا سے ہو جاتی ہے، چنانچہ بہت تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ جن قوموں یا جماعتوں کی طرف اللہ کے رسول براہ راست دعوت دینے کے لیے آئے، ان کا فیصلہ ہم اسی دنیا میں کر دیتے ہیں، ان کے لیے محشر کا انتظار نہیں کیا جاتا، اس دنیا میں ان کا انصاف کے ساتھ فیصلہ سنا لیا جاتا ہے۔ اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ قضیہ بینہم بالقسط وہم لا یظلمون، ان کے رسولوں کی آمد کے بعد دنیا میں ان کا فیصلہ سنا دیا جاتا ہے اور ان پر کوئی ادنا ظلم بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح کے لوگ ہیں جن کے لیے مرنے کے بعد بھی ایک عذاب و ثواب کی کیفیت جاری رہتی ہے، جس کو برزخ کے عذاب سے یا برزخ کے ثواب سے یا قبر کے عذاب وغیرہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں پھر فرمایا ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو وہاں بھی ان کے حساب کتاب کی کوئی ضرورت نہیں، یہ تو دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی زد میں آ گئے، لہٰذا یردون الی اشد العذاب، وہ برزخ سے نکلیں گے اور ایک سخت تر عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جن کا حساب کتاب بھی ہوگا، وہ قبروں میں سوئے رہیں گے یہاں تک کہ اٹھیں، اپنی میزان دیکھیں، ہر چیز کو تولا جائے، اور اس میں جو قاعدہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ ایک وہ لوگ ہوں گے کہ ثقلت موازینہ، ان کے پلڑے بھاری ہو جائیں گے، انہوں نے نیکیاں بھی کی ہیں، برائیاں بھی کی ہیں، ایمان کے تقاضے بھی پورے کیے ہیں اور گاہے ایمان کے منافی کچھ کام بھی ہو گئے ہیں، انحرافات بھی ہوئے ہیں، لیکن مجموعی حیثیت سے وہ کامیاب قرار پا جائیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دے گا۔ اسی طرح مقابل میں وہ لوگ بھی ہوں گے کہ حساب کتاب میں پورے نہیں اتر سکے اور ان کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، ان کے لیے دوزخ کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اس میں پھر آگے دو طرح کی تقسیم ہو سکتی ہے اور روایتوں میں اس کو بیان بھی کیا گیا ہے، وہ یہ کہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کوئی بڑا جرم نہیں کیا، یعنی ایسا کوئی جرم ان سے سرزد نہیں ہوا جس کی سزا ابدی جہنم ہو، ہمیشہ کی جہنم ہو، وہ سزا تو پائیں گے لیکن بہرحال متوقع ہوں گے کہ ان کا پروردگار کسی بھی وقت رحم فرما کے ان کو معاف کر دے، یعنی وہاں بھی ان کے لیے رجوع کا، اللہ سے معافی طلب کرنے کا موقع ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا جو ابدی جہنم کی سزا کا ان کو مستحق بنا دے۔ یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں پھر شفاعت وغیرہ کی روایتیں آتی ہیں۔ یہ میرا اس وقت موضوع نہیں ہے، صرف یہ اشارہ کرنا مقصود تھا کہ دوزخ کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں تو قرآن میں بالعموم وہ لوگ زیر بحث ہوتے ہیں جن کے بارے میں دنیا ہی میں فیصلہ ہو گیا ہے، جنہوں نے آخری درجے میں حق کا انکار کر دیا ہے، جنہوں نے اپنے کانوں پر پردے ڈالے رکھے ہیں، جو کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور اگر ان کی طرف پیغمبر بھی آئے ہیں تو انہوں نے ان کی بات نہیں سنی، زیادہ تر وہ لوگ زیر بحث ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی انہی کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان کی آنکھوں پر پیغمبروں کی یاد دہانی کے باوجود پردہ پڑا رہا اور وہ کچھ سن نہیں سکتے تھے، وَقَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہوتی ہے کہ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی فطرت دے کر بھیجا ہے کہ وہ اگر عقل سے کام لے، عقل پر پردہ نہ پڑنے دے، عقل کو جذبات اور خواہشات سے مغلوب نہ ہونے دے، تو وہی کافی ہے کہ وہ اسے حق تک لے جائے، لیکن اگر یہ سعادت نہ حاصل ہو اور صرف اتنی صلاحیت بھی اپنے اندر پیدا کر لے کہ صحیح بات کو سنوں گا، صحیح بات کے جواب دینے کی کوشش نہیں کروں گا، جب کوئی بات میرے سامنے آئے گی تو میں میرٹ پر اس کا جائزہ لوں گا، بربنائے استدلال اس کو قبول کروں گا یا رد کروں گا، تو اس سے وہ حقیقی سما وجود میں آ جاتی ہے، جس کا پھر قرآن مجید نے اس طرح ذکر کیا ہے کہ جب لوگوں کو وہاں اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے دوچار ہونا پڑے گا اور وہ دوزخ پہ بھیج دیے جائیں گے، وہاں کہیں گے کہ لو کننا نسماؤ او نا کلو ما کننا من اصحاب السعیر، اگر ہم نے عقل سے کام لیا ہوتا یا کم سے کم کان لگا کے صحیح بات کو سنا ہوتا تو آج یہاں نہ پہنچتے. اسی کو سامنے رکھ کر یہ کہا ہے کہ وہ کانو لا یستتیوں نہ سما، یعنی عقل سے کام لینا تو بڑی بات تھی، یہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں. یہ لوگ ہیں جن کو پھر جہنم کے سپرد کر دیا جائے گا. فحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، پھر کیا یہ منکرین اس خیال میں ہیں کہ میرے بندوں کو یہ میرے سوا اپنا کارساز بنا لیں؟ دنیا میں انسان انکار بھی کرتا ہے، ترکشی بھی اختیار کرتا ہے، لیکن اقرار کے ساتھ اپنی بدبختی کا سامان بعض اوقات اس طرح بھی کر لیتا ہے کہ یہ فلاں ہیں اور ان کو بڑی حیثیت حاصل ہے اور ان کو بہت اختیار دیا گیا ہے اور یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، یہ مجھے بچا لیں گے. اس طرح گویا شفاعت باطل کا عقیدہ اختیار کر لیتا ہے. شفاعت جب شفاعت حق ہوتی ہے تو اس کے حدود ہیں، شرائط ہیں، وہ کن لوگوں کو میسر ہو سکتی ہے وہ قرآن سے بھی واضح ہے اور روایتوں سے بھی واضح ہے، لیکن یہ لوگ شفاعت باطل کے عقیدہ اختیار کر لیتے ہیں. یہ اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ خیال کرتے ہیں، چنانچہ میں نے لکھا ہے اس لیے کارساز بنا لیں کہ فیصلے کے دن وہ ان کی سفارش سے اپنے آپ کو میری گرفت سے چھڑا سکے. وہ اس عقیدے کو اپنی بنیاد بنا لیتے اور اسی پر بھروسہ کر کے جیتے رہتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور انہیں تنبیہ نہیں ہوتی. وہ اپنے آپ کو رشوت دیتے ہیں کہ فلاں بچا لے گا اور فلاں بچا لے گا اور فلاں کا دامن پکڑ لیں گے. ارشاد فرمایا کہ کیا ان منکرین نے یہ خیال کر رکھا ہے، دامن پکڑنا ہے تو میرا پکڑنا ہے، توقع رکھنی ہے تو مجھ سے رکھنی ہے، میں ان کا پروردگار ہوں، اگر کسی کو عفو درگزر بھی میری طرف سے حاصل ہونا ہے تو میری ہی طرف سے حاصل ہونا ہے. چنانچہ قرآن سے بھی واضح ہے اور روایتوں سے بھی واضح ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر نہ وہاں کوئی زبان کھول سکے گا، کوئی ولی، کوئی مرشد، کوئی معلم، کوئی پیغمبر یہ حیثیت نہیں رکھتا کہ اپنے طور پر کوئی بات کہہ دے. اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی جا سکتی ہے، وہ جس کو چاہے گا اذن دے گا، اور جب اذن دے گا تو کوئی بے انصافی نہیں کرے گا، بلاغ انصاف ہی کا ظہور ہوگا. البتہ انصاف سے نیچے عفو درگزر کے، معافی کے بہت سے مواقع ہیں، وہ دنیا میں بھی ہوتے ہیں، وہ آخرت میں بھی ہوں گے. ارشاد فرمایا کہ کوئی کارسازی نہیں کر سکے گا، یہ محض خوش فہمی ہے، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو فریب میں مبتلا رکھا ہے. ارشاد فرمایا اِنَّا عَتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، ایسے منکروں کی مہمانی کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، یہ اب سورہ کا خاتمہ شروع ہو رہا ہے. فرمایا ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ دنیا عمل کی جگہ تھی، یہاں عمل ہی کا دفتر تیار ہو رہا تھا. اس عمل میں کامیابی اور فائز المرامی کے مقامات بھی تھے اور خسارے کا سودا بھی تھا. تو فرمایا کہ ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ خسارے میں تو بہت سے لوگ ہوں گے، لیکن اس کی کچھ نہ کچھ تلافی اور ازالے کے امکانات بھی ہوں گے، کیونکہ ان کا مجموعی رویہ اچھا ہوگا. لیکن سب سے بڑھ کر کون ہے کہ جن کے لیے ازالے کا موقع بھی ختم ہو جائے گا، ان کا خسارہ ابدی خسارہ بن جائے گا. فرمایا وہ لوگ ہیں کہ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، وہ لوگ جن کی تمام سعی و جہد دنیا کی زندگی میں عکارت ہو، یعنی دنیا کی زندگی ہی ان کی ابتدا ہوئی، وہی انتہا ہوئی، وہی ان کی منزل بن گئی، اسی کے لیے جیے، اسی کے لیے مرے، اسی کی تگ و دو میں اپنے شب و روز صرف کر دیے، کوئی اور چیز ان کے لیے سرے سے اہم رہی نہیں، آخرت کے صحیح تصور کے ساتھ جینا اس دنیا ہی میں جینا ہے، اور اس دنیا کی ضرورتیں بھی پوری کرنی ہیں، اس میں اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے بھرپور تگ و دو بھی کرنی ہے، لیکن آخرت کی منزل کو سامنے رکھ کر کرنی ہے. اس دنیا میں ہر قدم پر یہ دیکھنا ہے کہ میں کہیں اپنی آخرت کی راہ کھوٹی تو نہیں کر رہا. یہ بندہ مومن کا جینا ہے، وہ بھی دنیا ہی میں جیتا ہے اور دنیا ہی میں سعی و جہد کرتا ہے، دنیا کی زینتیں بھی حاصل کرتا ہے، دنیا کی کامیابیوں کو بھی ہدف بناتا ہے، لیکن آخرت کی کامیابی کی قیمت پر نہیں. دوسری جانب وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم یہاں آئے ہیں، ہم یہاں رہیں گے اور مر کر مٹی ہو جائیں گے، آگے کچھ نہیں ہے، یہی ہماری ابتدا ہے، یہی ہماری انتہا ہے. اسی کو دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ وہ لوگ جو یہ فیصلہ سنا دیتے ہیں، کبھی زبان سے کبھی اپنے عمل سے یہ فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ ان کا ہدف، ان کا نصب العین، ان کی زندگی، ان کا مرنا اور جینا سب دنیا ہے، اور وہ اپنے پروردگار کے بارے میں بھی بالکل واضح ہوتے ہیں کہ انہیں اس سے کیا لینا دینا ہے. دنیا میں آئے ہیں، بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں، ان کی زندگی یہی ہوتی ہے. تو فرمایا کہ میں ان کا حساب بالکل بے باک کر دیتا ہوں، یعنی جتنی جد و جہد اور جتنے خیر کے وہ مستحق ہیں وہ سب میں اسی دنیا میں دے دیتا ہوں، لیکن ما لہم فی الآخرت من خلاق، پھر آخرت میں اٹھ کر مجھ سے کچھ نہ مانگے، ان کے لیے وہاں کوئی حصہ نہیں ہے. اس کے بالکل برخلاف جنہوں نے اپنا نصب العین اس چیز کو بنایا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا، پروردگار دنیا تو نے دی ہے، ہمارے لیے اس میں بھی خیر پیدا کر، اور یہ دنیا کہیں ہمارے لیے آخرت کی محرومی کا ذریعہ نہ بن جائے، ہم آخرت کا بھی خیر چاہتے ہیں. فرمایا ہے کہ یہی لوگ ہیں کہ جو کامیاب اور کامران ہوں گے. یہاں وہ پہلے لوگ زیر بحث ہیں، پہلی جماعت، وہ لوگ جن کی تمام سعی و جہد دنیا کی زندگی میں عکارت ہو گئی. اصل الفاظ ہیں الذین ضل سعیهم، یعنی دائیں بائیں کوئی چیز بھی ان کے التفات کا موضوع نہیں بن سکی، نہ پیغمبر، نہ دعوت، نہ آخرت، نہ اس کی کامیابی، نہ اس کے لیے تیاری، نہ اپنے نفس کا تزکیہ، دنیا کی زندگی کو ہدف بنا کے جیتے رہے، وہی ان کا نصب العین تھی. تو گویا اس دنیا میں ان کی ساری سعی عکارت ہو گئی، کیونکہ جس وقت آپ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو اپنی سعی کا کوئی نتیجہ ساتھ لے کے نہیں جا رہے ہوتے کہ چلیے کچھ قبر ہی میں کام آ جائے گی، وہ سب یہیں رہ گئی. تو ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ جو لوگ خسارے میں رہیں گے وہ یہ لوگ ہیں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صَنْعًا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ اسی خیال میں رہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، یعنی انہیں کوئی پچھتاوا بھی نہیں تھا، انہیں کوئی تردد بھی نہیں تھا، وہ یہ خیال کرتے تھے کہ انہوں نے صحیح فیصلہ کیا ہے. یہ احمق ہیں جنہیں کبھی آخرت یاد آ جاتی ہے، کبھی قیامت یاد آ جاتی ہے، کبھی جنت یاد آ جاتی ہے، کبھی دوزخ یاد آ جاتی ہے، یہ احمق ہے. ہم لوگ تو بہت اچھا فیصلہ کر کے اور صحیح جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں. وہ اسی خیال میں رہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. فرمایا اولائک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائے ہی, یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیات اور اس سے ملاقات کا انکار کیا. یعنی جب انہیں توجہ دلائی گئی یا کبھی یہ چیز زیر بحث آ گئی تو انہوں نے نہ اللہ کی آیات کو دیکھنے, سمجھنے, سوچنے اور جاننے کی کوشش کی, اور نہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کا کوئی تصور اپنے قریب پھٹکنے دیا, بلکہ انکار کیا. وحبطت اعمالہم, اس کے بعد بھی ظاہر ہے انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے خیر کے دائیات رکھے ہیں, وہ آخرت کو نہ مانے تب بھی خیر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. اس کے باطن میں ایسی صلاحیت رکھی گئی ہے کہ وہ اس کو بلکہ دنیا ہی کو ہدف بنا لیا جائے تو زیادہ خیر کی طرف بعض اوقات متوجہ کر دیتی ہے. تو فرمایا کہ پھر اس کا کیا ہوگا؟ ارشاد ہوا کہ حبطت اعمالہم, نہیں, آخرت اگر پیش نظر نہیں رہی, مقصود نہیں رہی, تو ان کے تمام اعمال بس یہیں ختم ہو. حبطت اعمالہم, انہوں نے دنیا کو ہدف بنایا, جو پانا تھا دنیا میں پا لیا, وہاں کوئی توقع نہ کریں. کیوں؟ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا, اب قیامت کے دن ہم ان کو کوئی وزن نہ دیں گے. یعنی ان کے اچھے اعمال بھی وہاں بالکل بے وزن ہو کر رہ جائیں گے, اس کی ذات باری کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. بات شروع کہاں سے کی تھی؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی کو اپنی تمام سعی و جہد کا موضوع بنا لیا, اور پھر یہی خیال کیا کہ ہم لوگ تو بہت اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں, ہم نے کوئی برے کام نہیں کیے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ضروری تھا کہ تم اس سے اجر کے لیے اپنی سعی و جہد کو صحیح رخ دیتے, صحیح نصب و لین اختیار کرتے, وہ تم نے نہیں کیا اور سوچ سمجھ کر نہیں کیا اور صاف صاف انکار کر دیا, تو میں نے تمہارے ساتھ کوئی بے انصافی نہیں کی, میں نے دنیا میں تمہارا معاملہ چکا دیا, پیچھے مڑ کر دیکھ لو, اب میرے پاس کچھ نہیں ہے. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا, اب قیامت کے دن ہم ان کو کوئی وزن نہ دیں گے, کوئی خیر بھی وہاں, کوئی نیکی بھی ان کی وہاں, بظاہر جو نیکی ہے وہ وزن نہیں پا سکے گی. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا وَاتَّخَذُوا آیاتی وَرُسُلِي حُزُوًا, ان کا بدلہ یہی جہنم ہے. یعنی ان کے لیے قیامت میں اب کچھ نہیں ہے, جو کچھ ان کو اچھا اجر ملنا تھا وہ سب دنیا میں ہم نے بے باک کر دیا, یہاں اب ان کے لیے جہنم ہے. پھر دہرا کے فرمایا کہ کس لیے؟ بما کفروا, اس لیے کہ انہوں نے جانتے بوجھتے انکار کیا. وَاتَّخَذُوا آیاتی وَرُسُلِي حُزُوًا, اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا. اس لیے اب یہاں مجھ سے کوئی توقع نہ رکھیں, دنیا کو انہوں نے اپنا ہدف قرار دیا تھا, اصل کی حیثیت اسی کو دی تھی, ان کا حساب بھی وہیں ہو گیا. اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا, البتہ جو پیغمبروں کی دعوت پر ایمان لائے. یعنی دنیا میں انہوں نے بھی اپنی صلاحیتوں کو استعمال کیا, وہ بھی بھرپور زندگی جیے, انہوں نے بھی تگ و دو کی, انہوں نے بھی دنیا کی نعمتوں سے اور زینتوں سے فائدہ اٹھایا, وہ سب ہم نے انہی کے لیے پیدا کی تھیں. لیکن اس کے ساتھ انہوں نے حقائق کا اعتراف کیا, وہ ایمان لائے, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور ایمان کے تقاضے سے اچھے عمل کیے. یعنی ایمان ایک تخم کی طرح آیا, اور پھر جیسے ایک درخت پیدا ہوتا ہے وہ برگ و بار لایا, ایمان کے بیج سے ان کا اچھا عمل پھوٹا. کانت لہم جنات الفردوس نزلا, ان کے لیے فردوس کے باغوں کی مہمانی ہے. یعنی جنت ان لوگوں کے لیے رکھی گئی ہے, وہ ان کی ضیافت ہے, وہ اس طرح کے لوگوں کے لیے بند کر دی گئی ہے. خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. انہوں نے اس ہمیشہ کی زندگی کو اپنا ہدف بنایا، اس کو نصب العین بنا کر جیے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور وہاں سے کبھی اٹھنا نہ چاہیں گے۔ یہ اس سوال کا جواب دیا ہے کہ ہمیشہ رہیں گے تو کیا اکتا نہیں جائیں گے؟ فرمایا کہ نہیں، اس کا کوئی سوال نہیں ہے، اس کی جدت، اس کی ندرت ہر لحظہ ان کا احاطہ کرے گی۔ چنانچہ میں نے اس پر لکھا ہے، یہ اس لیے فرمایا کہ وہ مطمئن رہیں، خدا کی جنت کوئی اکتا جانے کی چیز نہیں ہے، ان کی دلچسپی کے لیے ہر روز وہاں ایک نئی دنیا ہوگی، ہر روز وہاں ایک نئی دنیا ہوگی جس میں ان کے مدارج بھی ہمیشہ بلند ہوتے رہیں گے۔ یعنی وہ کوئی جامد دنیا نہیں ہے، بلکہ وہاں پر بھی ان کے لیے درجات ہیں، آگے کے مراحل ہیں، اور اس کی نعمتیں بھی جدت ترازیوں کے ساتھ برابر بدلتی رہیں گی۔ وہ جب اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں گے تو وہ ایک نئے ذائقے، نئے لطف کے ساتھ سامنے ہوں گی۔ اسی کی تصویر کھینچی ہے بکرا کی ابتدا میں، کہ وہاں تو کوئی پھل بھی جب دوسری مرتبہ، یعنی وہی پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا، تو اگرچہ وہ وہی ہوگا لیکن لوگ کہیں گے کہ یہ تو کوئی اور چیز آ گئی ہمارے سامنے۔ تو اس طرح کی ندرت، اس طرح کی جدت وہاں ہر چیز میں ہوگی، وہاں کی نعمتیں اس طرح بدلتی رہیں گی، اس لیے وہاں اکتانے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ لیکن یہ بالکل واضح کر دیا کہ آخرت پر سچے ایمان، آخرت کو نصب العین بنا کر اور اللہ کی خوشنودی کے لیے عمل کیا جائے گا تو وہی برابر ہوگا، ورنہ سب اعمال بالکل عکارت ہو جائیں گے۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ آخر میں، بالکل آخر میں فرمایا، یہ نشانیاں مانگتے، ظاہر ہے کہ منکرین کو تنبیہ کی جا رہی ہے، وہ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو اپنی اصل بنا لیا اور جب توجہ دلائی گئی تو کہتے ہیں کوئی نشانی دکھاؤ، یہ نشانیاں مانگتے ہیں۔ اور دیکھیے کیا جواب دیا ہے، معجزے طلب کرتے ہیں، نشانیاں مانگتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جس عذاب کے بارے میں متنبہ کیا جا رہا ہے لاؤ دکھاؤ کہیں، وہ کہاں لنگر انداز ہو گیا، یہ نشانیاں مانگتے ہیں، انہیں بتاؤ۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، انہیں بتاؤ اے پیغمبر کہ میرے پروردگار کی نشانیوں کو لکھنے کے لیے اگر سمندر روشنائی بن جاتا تو سمندر ختم ہو جاتا، قبل ان تنفذ کلمات و ربی، اس سے پہلے کہ میرے پروردگار کی نشانیاں ختم ہوں، اور ایک سمندر کیا، ولو جئنا بمثلہ مددا، اگرچہ ہم اس کے ساتھ اسی کے مانند اور سمندر بھی ملا۔ یعنی نشانیاں تو دائیں بائیں، اوپر نیچے، اس کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہیں، تم ان نشانیوں کی طرف توجہ کرو، یہ نشانیاں کیا مانگتے ہو؟ یعنی تمہارے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اگر بصیرت کی نگاہ ہو تو نشانیاں، یہ تو سمندر اس کے لیے روشنائی فراہم کر نہیں سکتے اور درخت اس کے لیے قلم نہیں فراہم کر سکتے، تو خدا کی نشانیوں کا تو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ تو میں نے لکھا ہے کہ اصل میں لفظ کلمات آیا ہے، یہ کلمے کی جمع ہے جس کے معنی بات کے ہیں، لیکن یہاں اس سے مراد وہ عجائب قدرت و حکمت ہیں جن کو نشانیاں کہا ہے، اس سے مراد وہ عجائب قدرت و حکمت ہیں جن کا مشاہدہ ہم انفس و آفاق میں کرتے ہیں۔ ہم نے ترجمہ اسی کے لحاظ سے کیا ہے، یعنی لفظ کلمات یہاں کس مقصد سے استعمال ہوا ہے، وہ انفس و آفاق میں، ہمارے باطن میں اور اس کائنات میں اللہ کی نشانیوں کے ذکر کے لیے ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ یہ نہایت خوبصورت خاتمہ ہے سورہ کا۔ فرمایا ان سے کہو تم کس سے نشانیاں مانگتے ہو، پیغمبر سے مانگ رہے ہیں نا، ان سے کہو تم کس سے نشانیاں مانگتے ہو، میں بھی تمہاری ہی طرح ایک آدمی ہوں، مجھ پر وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، تو جسے اپنے پروردگار سے ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ نشانیاں مانگنے کے بجائے نیک عمل کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اس پر یہ سورہ ختم ہوتی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔